الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بیان کیا کہ عذاب صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں صرف نہیں، بلکہ اس کی شروعات دنیا میں ہی ہو جاتی ہے. اب اس آیت میں قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد، اس آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم نے کہا کہ خداوند عالم عذاب دے گا، دنیا میں عذاب کافروں کے لیے کیسے ہوگا کہ وہ مغلوب ہوں گے، دنیا میں عذاب کیا ہوگا کہ وہ مغلوب ہوں گے، اور آخرت میں انہیں اکٹھا کیا جائے گا جہنم میں، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. بس ذہن میں رکھیے گا، ہم نے بیان کیا کہ عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، کافر لوگوں کے لیے دنیا میں عذاب کس طرح ہوگا کہ وہ مغلوب ہوں گے. ٹھیک، بس حشر کا معنی کیا ہے؟ حشر کا معنی ہے زبردستی اکٹھا کرنا، زبردستی اکٹھا کرنا. محاد ایسا مقام جو جہنمی کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکے. ویسے ہے مہد، اطلب العلم من المہد الی لہد، وہ جو بچے کا ایک ماما جگہ بناتی ہے یا گودا جسے کہتے ہیں. ایسا مقام جو جہنمی کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ وہ اس میں عذاب کا مزہ چکھے، محاد. ٹھیک، بس اس آیت نے کیا بتایا؟ اس آیت نے عذاب بتایا کہ دنیا میں بھی عذاب ہے کہ وہ مغلوب ہونے کی صورت میں ہے ان کو، اور آخرت میں بھی ہے کہ انہیں جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا. ہاں جی، محاد، ہاں جی ٹھکانہ، وہی ٹھکانہ. مہد کہتے ہیں، گود کو کہتے ہیں. قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ اخرى کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اب اس آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، خداوند عالم نے کہا کہ کافر لوگ مغلوب ہوں گے کہاں؟ دنیا میں، اور جہنم میں انہیں اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن. ٹھیک، اب یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ کون سے لوگ مغلوب ہوئے اس دنیا میں، کون سے لوگ اس دنیا میں مغلوب ہوئے. قد کان لکم آیتن، بتحقیق ہے تمہارے لیے نشانی. آیت سے مراد یہاں معجزہ ہے، آیت سے مراد یہاں کیا ہے؟ معجزہ ہے. قد کان لکم آیتن، بتحقیق ہے تمہارے لیے معجزہ، نشانی. فی فئتین، دو گروہوں میں. التقطا، جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے. فئتن، ایک گروہ کون سا تھا؟ تقاتل فی سبیل اللہ، جو جنگ کر رہا تھا خداوند عالم کی راہ میں. و اخرا کافرتن، اور دوسرا کافر تھا، منکر تھا. یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے انہیں. مثلیہم، اپنے دو برابر. ہاں جی، اپنے دو برابر. رأی العین، حقیقی آنکھ سے، حقیقی آنکھ سے. واللہ یعید بنصرہ، خدا تائید کرتا ہے اپنی نصرت سے جس سے وہ چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرتن، بے شک اس میں نشانی، عبرت ہے ان صاحبان افسار کے لیے. آج زیادہ بحث اس آیت پہ رہے گی. ٹھیک، آیت سے مراد معجزہ ہے. اب فئتن کسے کہتے ہیں؟ فئتن، پہلے اس آیت کا پہلی والی آیات کے ساتھ یہ تعلق ہے. پہلا تعلق، پہلا مقدمہ لکھیں. مال اور اولاد اور مادی قوتیں خداوند عالم سے بے نیاز نہیں کر سکتیں. ऊपर आया था ना, इन्नल लजीन कफरू लन तुगनिया अनहुम अमवालहुम वला औलादहुम मिनल्लाह शैया, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया हरगिज काफ़ी नहीं होगा उनके लिए उनका माल और ना ही उनकी औलाद खुदा की नस्बत, ज़र्रा बराबर। बस माल और औलाद और मादी कुव्वत खुदावंद आलम से बेनियाज नहीं कर सकती। दूसरी वो बताते हैं, दूसरी अनकरीब काफिर लोग मगलूब होंगे दुनिया और आखरत में, दुनिया में मगलूब होंगे और आखरत में जहन्नम में इकट्ठे किए जाएंगे। अब आए, अब ये आयत बता रही है कि जरा नजर कर लो जंगे बदर वालों पे, दो गिरोहों पे नजर कर लो, एक गिरोह अगरचे वो ज्यादा था, एक गिरोह अगरचे वो ज्यादा था लेकिन खुदा की मदद उनके साथ नहीं थी, मगलूब हुआ। माल उनके पास ज्यादा था, औलाद उनके पास ज्यादा थी, असलहा उनके पास ज्यादा था, हर मादी वसाइल से के लिहाज से वो 313 से ज्यादा थे, वो मादी वसाइल से जंगी असलहा भी उनके पास ज्यादा था, घोड़े उनके पास ज्यादा थे, ऊंट उनके पास ज्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद वो मगलूब हुआ दुनिया में। बस आयत का ताल्लुक समझ आ गया, जरा नजर उठा के देख लो जंगे बदर वालों पे कि कौन सा गिरोह मगलूब हुआ जो खुदावंद आलम के साथ नहीं था, जो खुदावंद आलम को मानता नहीं था, जो इनकार करता था खुदावंद आलम की आयात का। ठीक, बस ये आयत ये बता रही है कि मगलूब होने वाले कौन हैं और बुलंदी तक पहुंचने वाले कौन हैं। फ़ेअतुन किसे कहते हैं? ऐसी जमात, फ़ेअतुन ऐसी जमात जिन्होंने आपस में अहदो पैमान किया हुआ हो एक दूसरे की पुश्त पनाही का, ऐसी जमात जिन्होंने आपस में अहदो पैमान किया हुआ हो एक दूसरे की पुश्त पनाही का। अब देखिएगा, ये कहा गया फ़ेअतुन तुकातिलु फी सबीलिल्लाह, एक गिरोह वो है जो जंग कर रहा था खुदा की राह में, दूसरा गिरोह मुनकरे खुदा था, मुनकरे आयात खुदा था। ये नहीं कहा गया कि दूसरा गिरोह शैतान की राह में लड़ रहा था। क्यों? देखें, अगर आयत में मुकाबला करवाया जाता दो गिरोहों का तो ठीक था, आयत इस तरह होनी चाहिए थी फ़ेअतुन तुकातिलु फी सबीलिल्लाह व उखरा तुकातिलु फी सबील तागूत, कोई मुकाबला दो गिरोहों का मुकाबला नहीं हो रहा बल्कि खुदा ये बता रहा है कि किस गिरोह को माल और औलाद ने फायदा नहीं दिया। यहां मुकाबला नहीं हो रहा, बस अगर दो गिरोहों का मुकाबला होता तो आयत किस तरह होती, फ़ेअतुन तुकातिलु फी सबीलिल्लाह व उखरा तुकातिलु फी सबील तागूत, दो ग्रोहों का मुकाबला नहीं हो रहा बल्कि खुदावंद आलम ये बता रहा है कि जिनके लिए माल और औलाद काफी था खुदा की नस्बत उन वो मगलूब हुए, और जिनके लिए खुदा काफी था वो बुलंद हुए। ठीक, बस आयत मुकाबला नहीं बता रही, इस वजह से ये आयत के जुमलात नहीं आए। अब सवाल यह है कि खुदावंद आलम की मदद में शामिल कौन सा बंदा हो। यहां ऊपर देखिएगा, इन्नल लजीना कफरू लन तुगनिया अनहुम अमवालहुम, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, बेनियाज नहीं किया उन्हें उनके माल ने और ना ही उनकी औलाद ने खुदा की नस्बत जर्रा बराबर, अगरचे वो नऊज बिल्ला अपने आप को क्या समझते थे, बेनियाज समझते थे खुदावंद आलम की नस्बत। बस इंसान कौन सा कामयाब होगा जो मोमिन मुजाहिद हो, जो फकीर हो खुदावंद आलम की नस्बत, जो अपने आप को क्या समझे, फकीर समझे खुदावंद आलम की, हर अमल उसका अमल क्या हो, अमल इलाही है। हमने یاد ہے کہ ایک دفعہ بات کی تھی کہ ایک مجاہد وہ ہے جو خدا میں لڑتا ہے نہ کہ خدا کی راہ میں لڑتا ہے. آپ اگر ایک علی کے عمل کو اٹھا کے دیکھ لیں, پوری زندگی لگا لیں, سمجھ نہیں آئے گی آپ علی کے ایک عمل کو. وہ کیا کہ عمر ابن عبدود نے جو گستاخی کی, اس کے بعد علی علیہ السلام تھوڑا آگے گئے اس غصے کو ختم کرنے کے لیے. آیا جو وہ غصہ تھا وہ غضب الہی تھا یا نہیں تھا؟ اگر امام غضبناک ہو تو خداوند عالم بھی کیا ہوگا؟ غضبناک ہوگا ضروری طور پہ. بس علی کا غصہ, امام کا غصہ یعنی خدا کا غصہ, علی کا دشمن یعنی امامت کی جو توہین کرے, گویا کس کی توہین کی اس نے؟ لیکن تب بھی اگر اس میں بندے کا اپنا غضب تھوڑا سا شامل ہو گیا, بندہ اس کو ختم کر رہا ہے. پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں بس, کس کو خداوند عالم کی مدد شامل ہوتی ہے؟ کس بندے کو؟ جو مومن مجاہد ہو, جو جس کا مرکز کون ہو؟ خداوند عالم, مظہر ارادہ خدا ہو, اپنے ارادے کو مقدم نہ کرے بلکہ خداوند عالم کے ارادے کو مقدم کرے. اگرچہ علی کا غضبناک ہونا خدا کے غضبناک ہونے کے برابر ہے, مساوی ہے, لیکن عجیب ہے اس پورے جملے, اس پورے عمل پہ اگر ہم پوری زندگی سوچنا شروع کر دیں تو بات حل ہونے والی نہیں ہے. صحیح, بس خداوند عالم کی مدد کن کو ملتی ہے؟ خداوند عالم کی طرف سے کامیابی کسے ملتی ہے؟ جو مومن مجاہد ہو, جو اپنے آپ کو فقیر سمجھ رہا ہو خداوند عالم کا, یہ نہ سمجھے کہ میرا مال, میری اولاد میرے لیے کافی ہے, میرے لیے اسلحہ کافی ہے. بس ذہن میں رکھیے گا, دو گروہ کون سے تھے؟ ایک وہ گروہ تھا جو اپنے لیے مال اور اولاد کو کافی سمجھ رہا تھا, ایک وہ گروہ تھا جو خداوند عالم کو اپنے لیے کافی سمجھ رہا تھا. کافی کی تعریف تو بتائی ہے نا, کافی کی تعریف, کفایت کی تعریف بتائی ہے ہم نے یہاں. کفایت, کفایت سے مراد کیا ہے؟ ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اس طرح کافی ہونا کہ وہ اس سے دوسری چیز کو دوسری کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے. ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اس طرح کافی ہونا کہ اس پہلی والی چیز کو کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے. کفانی اذن ان اکون لک عبدا, میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. وکفا باللہ حسیبا, خدا ہی کافی ہے. وکفا باللہ شہیدا, خدا ہی گواہ کافی ہے. ٹھیک, بس کسی چیز کے لیے دوسری چیز کا اس طرح کافی ہونا کہ پہلی والی چیز کے لیے اور چیز کا, اور چیز کی ضرورت نہ پڑے, اور چیز کا سہارا لینا اسے نہ پڑے. ٹھیک, اب آیا یرونہم مثلیہم رأی العین, وہ دیکھ رہے تھے انہیں مثلیہم اپنے دو برابر, رأی العین حقیقی آنکھ سے. خدا نے کفار کی آنکھوں میں مسلمانوں کے لشکر کو زیادہ کر دیا, اور مسلمانوں کی آنکھوں میں کفار کے لشکر کو کم کر دیا. یہ تھا معجزہ.
دوبارہ دیکھا, خدا نے کفار کی آنکھوں میں,
ہاں جی, مسلمان کے لشکر کو زیادہ کر دیا اور مسلمانوں کی آنکھوں میں کفار کے لشکر کو کم. یہ کس طرح, کیسے کم زیادہ ہو جاتا ہے اور زیادہ کم ہو جاتا ہے, اس پہ بحث کرنی ہے ہم نے. یہ تھا معجزہ. معجزے کی, معجزہ حقیقی تصرف کو کہتے ہیں کیونکہ خداوند عالم کی طرف سے یہ ملتا ہے بندے کو, جبکہ جادو خیالی تصرف ہے. جادو کیا ہے؟ خیالی تصرف ہے. بس خداوند عالم جب مالک حقیقی ہے تو اس کا تصرف بھی کیا ہوگا؟ حقیقی تصرف ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کس طرح کم زیادہ ہو جاتے ہیں, زیادہ کم ہو جاتے ہیں, یہ سوال ہے. قرآن کریم میں اگر آپ جائیں, کہا کہ اگر 10 مومنین صابر ہوں تو وہ غالب ہو, ایک مومن صابر ہو تو وہ غالب آئے گا, کس پہ؟ 10 پہ. روایات میں بھی آیا ہے, روایات میں بھی آیا ہے کہ ایک مومن ہو, صابر مومن ہو, تو وہ غالب آ جائے گا 10 کفار پہ. بس سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, ہر چیز کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہری لحاظ سے وہ کتنے ہیں, 313 مسلمان کتنے ہیں, 313, باطنی لحاظ سے کتنے. اگر آپ حساب کر لیں کہ ایک مومن 10 کفار کے برابر, ان کی تعداد 1000, ان کی تعداد 313, 313 کو 10-10 کے حساب سے شمار کرنا چاہیں تو کس کا لشکر زیادہ ہو گیا؟ مسلمانوں کا لشکر زیادہ ہو گیا. بس روایات اور آیات جو کہتی ہیں کہ ایک مومن 10 کفار کے برابر, بس ایک مومن اور 10 کافر لے آئیں تو مومن زیادہ ہو جائیں گے اور کفار کتنے ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے. قرآن کریم نے کہا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خداوند عالم کی جو مدد ہے, جو نصرت ہے, وہ طبیعی قوانین سے ہٹ کر ہے. خداوند عالم اگر کسی کو غلبہ دیتا ہے تو اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو, غالب آ جائے گا. کم من فئتن قلیلتن غلبت علی فئتن کثیرہ, یہ قانون طبیع سے ہٹ کر خداوند عالم کا قانون ہے. مانوی قانون کیا ہے, کتنے بہت سارے ایسے لشکر ہیں جو ہیں کم لیکن غالب آ جاتے ہیں اکثر پہ. بس یہ مادی قوانین میں ہم کیا سوچتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو زیادہ تعداد میں ہو وہ غالب آ جائے گا کس پہ, کم تعداد پہ. لیکن خداوند عالم کا کیا قانون ہے, کم من فئتن قلیلتن غلبت علی فئتن کثیرہ, بہت سے کم گروہ غالب آ جاتے ہیں کن پہ, اکثر گروہوں پہ جو زیادتی میں اکثر ہیں. کیوں, وجہ کیا ہے؟ وجہ ایمان ہے, وجہ ایمان ہے. وجہ بندے کا مظہر ارادہ خدا بننا ہے, بندے کا مظہر ارادہ خدا بننا ہے. بس کیوں یہ قلیل کثیر ہو جاتے ہیں اور کثیر قلیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ خداوند عالم جس کے ساتھ ہو وہ ہمیشہ کثیر ہے.
بندے کا مظہر ارادہ,
جب بندہ مظہر ارادہ خدا بن جائے, جب مظہر ارادہ الہی بن جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے, کثیر بن جاتا ہے. اگر آیت میں جائے, ان ابراہیم کان امتن, ابراہیم خود ایک امت تھے, ابراہیم خود ایک امت تھے, شخص ایک تھے لیکن حیثیت معنوی اعتبار سے وہ کیا تھے, امت کی حیثیت رکھتے تھے. تمام نمرودیوں کے ناک میں دم کرنے والا شخص صرف ایک تھا, پریشان کرنے والا شخص صرف, شخصیت صرف وہ ایک تھی, جناب ابراہیم. ان ابراہیم کان امتن, ابراہیم خود ایک کیا تھے. بس انسان جب مظہر ارادہ خدا بن جائے, اگرچہ وہ ایک ہو وہ امت کے برابر ہے, اگرچہ وہ ایک ہو. اب خداوند عالم نے کہا کہ کیسے کم قلیل اکثر پہ کیا آ جاتے ہیں, غالب آ جاتے ہیں. کہا مادی لحاظ سے تم کم تھے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, بتحقیق خداوند عالم نے تمہاری مدد کی جنگ بدر میں, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, در حالانکہ تم کم تھے. یہ کس لحاظ سے, مادی لحاظ سے. روحی لحاظ سے, کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, خداوند عالم نے واجب کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول حتمن غالب آ جائیں گے. کیوں غالب آئیں گے, ان اللہ قوی عزیز, کیونکہ خداوند عالم جیسا قوی کوئی اس جہاں میں ہے نہیں, خداوند عالم جیسا غالب اس جہاں میں کوئی ہے نہیں, خداوند عالم جیسا عزت والا کوئی اس جہاں میں ہے نہیں. بس جو جڑ جائے گا, جو عزت چاہتا ہے, من کان یرید العزت, جو عزت چاہتا ہے, فإن العزت للہ جميعا, ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے. بس عزت اگر کوئی چاہتا ہے بندہ, اگرچہ وہ کم تعداد میں ہو, غلبہ اگر چاہتا ہے کوئی بندہ, اگرچہ وہ کم تعداد میں ہو, اکثر پہ غلبہ چاہتا ہے, تو کم تعداد میں ہی کیوں نہ ہو, کس سے جڑ جائے, کس ہستی سے جڑ جائے, کس ذات سے جڑ جائے, خداوند عالم سے. کیوں؟ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، کیونکہ خداوند عالم قوی اور عزت والا ہے۔ یہ تھی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، خدا کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ سورہ منافقین کی آیت نمبر 8۔ وَسَيَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ، وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنے سے دو گنا زیادہ، اپنے دو برابر، اپنے دو برابر انہیں دیکھ رہے تھے۔ بس یہ کافر جو زیادہ تھے مادی لحاظ سے، کیسے ان کو، کیونکہ ایمانی قوت نہیں تھی ان کے پاس، کیونکہ فقیری حقیقی نہیں تھی ان کے پاس، کیونکہ عزت حقیقی نہیں تھی ان کے پاس۔ ان کے پاس تھی عزت غیر حقیقی، یعنی مال، یعنی اولاد، یعنی اسلحہ، لشکر، جنگی سامان۔ بس ہمیں جو مادیات میں نظر آئے وہ حقیقت ہے، یا ہمیں جو معنویات میں نظر آئے وہ حقیقت ہے؟ یہ اہم ترین روح انسان کی اصل ہے، روح انسان کی کیا ہے؟ اصل ہے۔ بس سمجھ آئی بات؟ کہ اگر آپ کبھی سنیں کہ کم گروہ تھا لیکن غالب آیا اکثر گروہ پہ، وجہ کیا تھی؟ ہاں جی، وجہ یہ تھی کہ انسان جب جڑ جائے خداوند عالم کے ساتھ۔ اگر آپ حزب اللہ پہ نظر اٹھا کے دیکھ لیں، حزب اللہ والے نوجوان دعائے کمیل کو سجدہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ ایمانی قوت اتنی ہے بندے کے پاس کہ وہ بندہ اگرچہ ایک ہو لیکن کس حیثیت سے ہے؟ وہ امت کی حیثیت سے، امت کی حیثیت سے۔ اور اگرچہ وہ زیادہ ہوں، ہزاروں کی تعداد میں ہوں، لیکن ایمان نہیں، فقیری حقیقی نہیں، تو وہ دس مومنوں کے برابر، ہاں ایک مومن کے برابر میں کتنے ہیں؟ ان کے دس ہیں بس۔ اس کے بعد آیا رأی العین، سمجھانا یہ تھا، یہ کوئی مجازی بات نہیں ہو رہی۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ حقیقی طور پہ دیکھ رہے تھے، یہ کوئی مجازی بات نہیں ہو رہی۔ جب انسان کی ایمانی قوت بڑھ جائے، وہ ابراہیم جب اکیلا ہو، ابراہیم اکیلا ہو اپنے آپ کو تنہا تصور نہیں کرتا، حقیقی طور پہ وہ امت تھے، نہ کہ یہ مجازی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی اس جہاں کی ذات خداوند عالم ہے۔ هو الاول، وہی اول ہے، هو الاخر، وہی آخر ہے، والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، باقی سارا مجاز ہے۔ ظاہر ترین ذات اس جہاں کی کیا ہے؟ خداوند عالم۔ بس رأی العین، حقیقی آنکھ سے وہ دیکھ رہے تھے، نہ کہ آپ اسے مجاز کہیں، مجاز نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی آنکھ ہے۔ بس رأی العین سے اشارہ ہے کہ دیکھنا حقیقی تھا، مجازی نہیں، یہ دیکھنا ان کا کیا تھا؟ حقیقی تھا۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ مومن قرآنی فقیہ ہوتا ہے۔ مومن کیا ہے؟ قرآنی فقیہ ہوتا ہے، اور کافر قرآنی فقیہ نہیں ہوتا، قرآن سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے قرآنی فقیہ ہمیشہ غالب آئے گا غیر فقیہ پہ۔ بس اب سوال یہ ہے کہ خداوند عالم کی تائید کس طرح ہوتی ہے؟ مومنین سے، مومنین کی تائید کیسے کرتا ہے خداوند عالم؟ دو طریقے ہیں، دو طریقے ہیں جن کے ذریعے خداوند عالم تائید کرتا ہے مومنین کی۔ پہلا طریقہ مادی، پہلا طریقہ کیا ہے؟ مادی ہے، مادی طریقہ۔ یہ جنگ بدر میں ہوا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 10-11 دیکھ لیجئے گا۔ سورہ انفال کی کہا کہ اذ یغشیکم الناس امنۃ منہ، جب اس نے تمہیں نیند کی چادر چڑھا دی تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ یہ مادی طریقہ، مادی تائید تھی۔ آیت نمبر 10-11، 8-9-10 یہ چلیں گی۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اس نے تمہیں نیند کی چادر چڑھا دی اپنی طرف سے سکون دینے کے لیے، اور ایک مادی طریقہ نیند انہیں آئی، سکون کیا انہوں نے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے بارش نازل کی. یہ بارش دوسروں کے لیے عذاب تھی، دوسروں کے لیے ڈرنے کا سبب تھی، اور مومنین کے لیے کیا تھی؟ لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں پاکیزہ کرے، پاکیزہ ہو کے خدا کی راہ میں لڑو، مضبوط ہو کے آیت میں اس کے اور ناپاکیوں کو دور کر دے، نجاستوں کو دور کر دے خداوند عالم. بس یہ بارش مومنین کو پاکیزہ کرنے کے لیے آئی، اور کفار کے دل میں روب ڈالنے کے لیے آئی، ہیبت ڈالنے کے لیے آئی، ڈر ڈالنے کے لیے آئی. بس مادی مدد بھی کی گئی جنگ بدر والوں سے، ایک تو نیند آ گئی انہیں، دوسرا بارش کے ذریعے انہیں ان کی مدد ہوئی. مانوی طریقہ،
نیند مومنین کو آئی تھی.
ہاں جی، اذ یغشیکم النعاس امنتا منہ، ٹھیک، مانوی طریقہ. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ، نہیں خدا نے قرار دیا مگر خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو. مانوی طریقہ، بارش برسانے کا مقصد کیا تھا؟ نیند دلانے کا مقصد کیا تھا؟ لتطمئن بہ قلوبکم، تاکہ تمہارے دل اس کے ذریعے کیا ہوں؟ مطمئن ہوں. بس دو طریقے ہیں خداوند عالم کی تائید کے، ایک طریقہ مانوی ہے، دل مطمئن ہو جائے انسان کا، اور ایک طریقہ مادی ہے، سکون دلانے کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے نیند تاریکی ان پہ اور بارش برسائی. یہ بارش دو حیثیتیں رکھتی تھی، کافروں کے لیے ڈر کا سبب اور مومنین کے لیے پاکیزگی کا سبب. بس خداوند عالم نے دو طریقوں سے تائید کی مومنین کی، ایک نیند دلانے کے سبب، مادی طریقے میں نیند دلانے کے سبب، اور ایک بارش برسانے کے سبب. یہ مادی ہے، دو مادی ہیں اور ایک مانوی ہے کہ دل مطمئن کر دیے. ٹھیک، بس ہم نے کہا کہ کس طرح تصور کریں کہ کلیل کثیر ہیں اور کثیر کلیل ہیں، کیوں خداوند عالم کی نسبت دیکھیے گا. خداوند عالم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، خداوند عالم ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے، ہر چیز پہ محیط ہے، ہر چیز پہ کیا ہے؟ احاطہ کیے ہوئے ہے. جب احاطہ کرنے والی ہستی خداوند عالم ہے، احاطہ کرنے والی ہستی کیا ہے؟ خداوند عالم ہے. تو قادر خداوند عالم ہے، جو جڑے گا اس قادر کے ساتھ وہ بھی کیا ہو؟ غالب آ جائے گا، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ غالب ہو جائے گا. بس 313 غالب آ گئے ہزاروں کی تعداد میں. ٹھیک، واللہ یعید بنصرہ، ہم نے کہا کہ نصرت کا قانون جو طبیعی ہے وہ خداوند عالم کا الگ ہے، جو طبیعی قانون ہے اس سے الگ ہے. طبیعی قانون کیا ہے؟ طبیعی قانون یہ ہے کہ اکثر غالب آ جائیں گے کن پہ؟ عقل پہ، کم پہ. لیکن خداوند عالم کا کیا قانون ہے؟ اگر وہ کلیل مومن ہوں تو وہ کلیل مومن غالب آ جائیں گے کس پہ؟ اکثر پہ. بس خداوند عالم کا جو قانون ہے نصرت کا، وہ طبیعی مادی قانون سے ہٹ کر ہے. مادی قانون یہ ہے کہ اکثر غالب آ جائیں گے، اور خداوند عالم کا قانون یہ ہے کہ اکثر مغلوب ہو جائیں گے اگر ان کا مقابلہ کن کے ساتھ ہو؟ مومنین کے ساتھ ہو. ٹھیک، واللہ یعید بنصرہ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں عبرت ہے. عبرت کسے کہتے ہیں؟ عبرت کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت منتقل ہونے کو عبرت کہتے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں عبور کر رہے ہیں، ہم گزر رہے ہیں، یعنی عبور کرنے سے مراد کیا ہے؟ پار کرنا، ایک کونے سے پار کرتے ہیں دوسرے کونے تک پہنچتے ہیں. بس ایک حالت سے منتقل ہونا دوسری حالت کی طرف، ایک درجے سے منتقل ہونا دوسرے درجے کی طرف. بصیرت کی دو قسمیں ہیں، ابصار کی دو قسمیں ہیں. ایک ہمارا بصر ہے, ہمارا دیکھنا ہے حیوانی, مادیات کو ہم دیکھتے ہیں. ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ مادیات کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھنا انہی کی طرح ہے جو چوپائیں ہیں. ہمارا دیکھنا اور چوپایوں کا یا جانوروں کا دیکھنا دونوں مساوی ہیں. ہمیں بھی وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو ان کو نظر آتی ہیں. خداوند عالم یہ بصارت نہیں کہہ رہا. کون سی بصارت کہہ رہا ہے؟ کہ انسان تو جب دیکھے, تو جب نظر ڈالے, تو عبرت تک پہنچے, دوسری حالت تک پہنچے, تو ایک درجے سے دوسری درجے تک کی طرف کیا کرے, سفر کرے, منتقل ہو ایک زینے سے دوسرے زینے کی طرف. بس
یہ نظر عبرت کی نظر,
ہاں جی, یہ عبرت کی نظر ہے. جب تک آپ منتقل نہیں ہوں گے ایمانی لحاظ سے ایک زینے سے دوسرے زینے کی طرف, عبرت نہیں ہوگی. بس عبرت نہیں ہوئی تو ہمارا دیکھنا اور جانوروں کا دیکھنا کیا ہوا؟ بس یہ جو کہا, ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار, صاحبان ابصار کے لیے عبرت ہے. کون سی دیکھنا, کون سا دیکھنا؟ کہ انسان جب دیکھے تو عبرت حاصل کرے, انسان جب دیکھے تو ایمانی مراتب میں مضبوط ہو, انسان جب دیکھے تو ایک زینے سے دوسرے زینے کی طرف جائے, بس بلندی کی طرف جائے, نہ کہ اس ان جانوروں کی طرح انسان دیکھے کہ جن کا دیکھنا مساوی ہوتا ہے. پہلے وہ دیکھے یا نہ دیکھے ان میں کوئی فرق نہیں آتا. بس ذہن میں رکھیے گا, دیکھنا کون سا دیکھنا ہے ہمارا؟ ہاں, مانوی دیکھنا, عبرت والا دیکھنا, ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف منتقل. بس اب ذہن میں رکھیے گا, آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ انسان جب ایک حالت کو دیکھے, جب یہ دیکھے کہ کم لشکر والا گروہ کامیاب ہو گیا غالب گروہ پہ, مادی لحاظ سے غالب گروہ پہ, مادی لحاظ سے جو اسلحہ سے, اسلحہ اس کے پاس زیادہ تھا, قوت والا تھا, مال تھا اس کے پاس, اولاد تھے, اولاد تھی اس کے پاس, لیکن اس پہ غالب کون سا لشکر آیا؟ 313 والا, کم والا. تو انسان یہاں سے لے کیا؟ عبرت لے. انسان کے ایمان کی بلندی ہو, انسان کے ایمان کی مضبوطی ہو, یہ ہے. بس یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہے آیت, قد کان لکم آیتن, بتحقیق ہے تمہارے لیے نشانی, تمہارے لیے معجزہ ہے یہ. فی فئتین, دو گروہوں میں, التقطا, جب ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے, فئتن تقاتل فی سبیل اللہ, ایک ایسا گروہ تھا جو ایک ایسا گروہ تھا جو لڑ رہا تھا خدا کی راہ میں, و اخرا, دوسرا, کافرتن, منکر خدا تھا, یرونہم, یہ کافر دیکھ رہے تھے ان مومنوں کو, ان مسلمانوں کو, مثلیہم, اپنے دو برابر, رأی العین, حقیقی آنکھوں سے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں, غور سے سنیے گا, مثلیہم جو ہم ضمیر ہے, مثلیہم میں جو ہم ضمیر ہے, اگر یہ پلٹے کافروں کی جانب تو مسلمان کتنے نظر آ رہے تھے انہیں؟ 2000. مسلمان کتنے نظر آ رہے تھے؟ 2000. اگر یہ ہم ضمیر پلٹ رہی ہو مسلمانوں کی جانب تو مسلمان کتنے نظر آ رہے تھے؟ 626. ہاں جی, ڈبل. یہ ہم ضمیر پلٹ کہاں رہی ہے؟ بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ ہم کی ضمیر آیا مسلمانوں کی طرف پلٹ رہی ہے یا کافروں کی طرف. اگر کافروں کی طرف پلٹے تو 2000, اگر مسلمانوں کی طرف پلٹے تو 626, ڈبل تعداد. ٹھیک ہے, اب دیکھیے گا, یرونہم, وہ دیکھ رہے تھے انہیں, مثلیہم, اپنے دو برابر, یعنی 2000, ان کے دو برابر 626. لیکن روایات کے لحاظ سے ایک مومن 10 کفار کے برابر ہے تو یہ تعداد 2000 ہوگی. یہ بس روایات میں, آیات بھی ہیں کہ ایک مومن صابر 10 کفار پہ کیا ہے؟ بھاری ہے. بس ذہن میں رکھیے گا, یہ ایک علماء کا قول ہے آپ کو بتانے کے لیے, تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے. ٹھیک, اس کے بعد ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. اس آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ تعلق, جی اس آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے سنیے گا. علامہ طباطبائی یہ فرماتے ہیں کون سی چیزیں عبرت سے روکتی ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو عبرت سے روکتی ہیں انسانوں کو, انسان کو خواہشات نفسانی کی محبت, خواہشات نفسانی کی محبت میں ہے کیا عورتوں سے محبت, اولاد سے محبت, یہ کون سی محبت ہے؟ یہ وہ محبت جو خداوند عالم سے دور کر دے. محبت دو قسموں کی ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ایک وہ محبت ہے کہ انسان خدا سے کرے اور رسول اکرم کی پیروی کرے, اولاد رسول کی پیروی کرے, یہ محبت خدا سے محبت ہے. ایک وہ محبت کہ انسان داخلی شیطان سے محبت کرے, خواہشات نفسانی سے محبت کرے اور خدا سے دور ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل کر دے. ومن یفعل ذلک, اور جو دور ہوگا یاد خدا سے, غافل ہوگا یاد خدا سے, فاولئک هم الخاسرون, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. بس کون سی محبت؟ وہ محبت جو خدا کے قریب نہ کرے بلکہ خدا سے دور کرے. بس محبتیں جو قرآن میں ذکر ہوئی ہیں وہ دو ہیں, ایک محبت حقیقی القلب عرش الرحمن, دل خداوند عالم کا عرش ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں القلب حرم اللہ, خداوند عالم کا عرش ہے. القلب حرم اللہ, دل خداوند عالم کا گھر ہے, اور خداوند عالم کے گھر میں خداوند عالم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. کہا کہ میں نے اپنے آسمان اور زمین کو اتنا وسیع نہیں بنایا جتنا مومن کے دل کو وسیع بنایا. بس انسان محبت یعنی اس کے دل میں حقیقی خدا آ جائے. جب انسان, غور سے سنیے گا, جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو دوسروں سے غافل ہو جاتا ہے. بس خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ خداوند عالم کہتا ہے کہ جب تو میرے ہاں تو مجھ سے محبت کرے تو دوسروں سے غافل ہو جا, اور میں بھی اس میں تیری مدد کروں گا. کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. گناہ حجاب ہے خداوند عالم اور بندے کے درمیان, گناہ ایک بڑی دیوار ہے جو حائل ہو جاتی ہے بندے اور خدا کے درمیان. اس کو ہٹاتا کون ہے؟ خداوند عالم. خداوند عالم اس دیوار کو کیا ہے؟ ہٹا دیتا ہے. بس ذہن میں رکھیے گا, قرآن کریم میں دو محبت کی قسمیں بیان ہوئی ہیں. روایات میں بھی ایک حب آئی ہے جو اندھی اور بہری ہے, اندھی اور بہری ہے, یہ وہی محبت ہے.
محبت حقیقی
وہ صحیح ہے, وہ اندھی نہیں ہوتی. یہ محبت خواہشات نفسانی سے محبت جو خدا سے دور کر دے, یہ اندھی ہے, یہ بہری ہے. سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون, وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, پلٹنے والے نہیں خداوند عالم کی طرف. اندھی بہری جو کبھی نہ سنے کبھی نہ سمجھے. ٹھیک ہے, تو بس حب کی دو قسمیں ہیں. یہاں کون سی حب مراد ہے؟ اندھی حب جو دور کر دے خداوند عالم سے, دور کر دے.
محبت
خواہشات نفسانی یا داخلی شیطان سے محبت. بس حب خدا انسان کو بیدار کرتی ہے. حب خدا انسان کو کیا کرتی ہے؟ بیدار کرتی ہے. اور حب شیطان, حب خواہشات نفسانی انسان کو اندھا بنا دیتی. سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون. زینہ سے کیا مراد ہے؟ زینہ تزیین سے ہے, زینت جسے آپ کہتے ہیں, زینت کسی چیز کا ظاہر ہونا حسین اور جمیل بن کے, اسے زینت کہتے ہیں. کسی چیز کا ظاہر ہونا حسین اور جمیل بن کے. پھر زینت کے دو فائل ہیں. زینت کے فائل کتنے ہیں؟ دو. ایک دفعہ زینت کا فائل خداوند عالم ہے، ایک دفعہ زینت کا فائل کون ہے؟ شیطان. شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو اس کا برا عمل مزین کر کے پیش کرتا ہے. شیطان انسان کا برا عمل اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے. دیکھا ہوگا بڑے لوگ اپنے گناہوں میں فخر محسوس کرتے ہیں، زینت محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ یہ آواز خداوند عالم نے مجھے دی اور اس کے ذریعے میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہوں. ٹھیک، بس زینت کے فائل دو ہیں. قرآن کریم کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 نے بیان کیا، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، بھلا جس شخص کے لیے اس کا برا عمل مزین ہو، بھلا جس شخص کے لیے اس کا برا عمل مزین ہو، بس وہ اسے خوبصورت دیکھنے لگتا ہے. یہاں بھی سورہ فاطر کی آیت نمبر 8، سورہ فاطر کی آیت نمبر 8، یہاں بھی کہا کہ زینا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 8، زینا، یہاں بھی خواہشات نفسانی ان کے لیے باعث زینت ہیں. خواہشات نفسانی سے محبت ان کے لیے کیا ہے؟ باعث زینت بنا دی ہے. کس نے باعث زینت بنا دی ہے؟ شیطان نے. شیطان نے خواہشات نفسانی سے محبت باعث زینت بنا دی ہے. خداوند عالم کسے کون سی زینت کو چاہتا ہے؟ یہ تو اس کا فائل کون تھا؟ شیطان. خداوند عالم کس زینت کا فائل ہے؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7، ولکن اللہ، لیکن خداوند عالم نے، حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، وزینہ فی قلوبکم، اور اسے مزین کیا، زینت والا بنایا تمہارے دلوں میں،
تمہارے لیے ایمان کو
پسند کیا اور اسے زینت والا بنایا تمہارے دلوں میں. بس خداوند عالم کس زینت کو چاہتا ہے؟ ایمانی زینت کو. خداوند عالم کس زینت کو چاہتا ہے؟ ایمانی زینت کو.
سات.
اب سوال یہ ہے کہ زینت الہی کی کتنی قسمیں ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو دعوت دی جائے اس کلاس کے لیے، چھت بھی نہ ہو، دھوپ لگے، آپ لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہ ہو، آپ لوگ آئیں گے، شرکت کریں گے؟ نہیں نہیں. اگر بس اگر آپ لوگوں کو اس کلاس میں بٹھایا جائے یا بلوایا جائے، دعوت دی جائے اور بیٹھنے کا کوئی انتظام نہ ہو، دھوپ لگ رہی ہو گرمی میں، آپ لوگ نہیں آ سکتے، کہیں گے کہ جی ہم معین کر، ہم جگہ دیتے ہیں، آپ ادھر آئیں، بہترین ہم بندوبست کریں گے. ٹھیک، انسان کے لیے صرف ایمان کو زینت بنایا یا جہاں رہے وہ بھی زینت والا بنایا؟ جہاں رہے مال اور اولاد بھی اس کے لیے زینت والی بنائی، کہ جو جہاں تو رہے وہ بھی تیرے لیے زینت بنایا. زینت بنایا کیوں؟ تاکہ تو سب سے بہتر عمل کرے. بس زینت کی دو قسمیں ہیں، ایک روحی اور باطنی زینت ہے جسے ایمان کہا ہے خداوند عالم نے. روحی اور باطنی زینت کیا کہا؟ ولا، ابھی پڑھی آیت سورہ کہف کی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 جو ہم نے پڑھی ہے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن خداوند عالم نے پسند کیا ہے تمہارے لیے ایمان کو اور اسے زینت والا بنایا ہے تمہارے دلوں میں. یا خدا، صرف ایمان ہی زینت ہے؟ کہا نہیں، تو جہاں رہے، تو جسے استعمال کرے وہ بھی میں نے زینت والا بنایا ہے. کہا ظاہری اور مادی بھی تیرے لیے زینت بنائی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تیرا مال، تیری اولاد تیرے لیے زینت بنایا ہے، میں نے دنیا کی زینت ہے، یہ نہیں، بلکہ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذو زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت کو مسجد میں لے آؤ، اپنی اولاد کو مسجد میں لے آؤ تاکہ وہ بھی مومن بنے. ٹھیک، یہاں تک نہیں، عرش کو بھی کیا بنایا؟ زینت والا بنایا. فرش کو بھی کیا بنایا؟ زینت والا بنایا. ہم نے کہا نا کہ اگر شت نہ ہو, آپ کو دھوپ لگے, تو آپ کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے. بس کہا کہ انا زینا سماء الدنیا, ہم نے دنیاوی آسمان کو مزین کر دیا, بزینت الکواکب, ستاروں کی زینت سے. تیری شت کو بھی, تیرے آسمان کو بھی ہم نے کیا بنایا؟ زینت بنایا. آیا یہ کہا نا انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا, ہم نے جو کچھ زمین پہ قرار دیا یہ تیرے لیے زینت قرار دیا. کمال ہے خداوند عالم کا, اتنی کرامت کی کہ جہاں انسان رہتا ہے, جس چیز کو استعمال کرتا ہے, وہ بھی زینت قرار دیا تاکہ وہ سکون سے رہ سکے, تاکہ وہ سکون سے خداوند عالم کی طرف آ کے عبادت کر سکے. ہر چیز معاون بنائی خداوند عالم تک پہنچنے کے لیے, ہر چیز معاون بنائی, ہر چیز کو زینت قرار دیا خداوند عالم نے. اسی دنیا کی ہم کیا کرتے ہیں؟ مذمت کرتے ہیں. کون سی دنیا کی مذمت کرتے ہیں؟ اس دنیا کی جو خداوند عالم سے دور کرے, نہ کہ اس دنیا کی جو جسے علی علیہ السلام باعث عزت سمجھتے ہیں. کفانی عزن ان اکون لک عبدا, میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, یہ عزت کا گھر ہے میرے لیے. میں اس دنیا کو طلاق دیتا ہوں جو مجھے خدا سے دور کرے, وگرنہ یہ باعث زینت ہے. اگر یہ باعث زینت نہ ہوتی تو انسان کہاں رہتا, کہاں گزارتا؟ بس یہ باعث زینت کیوں بنائی؟ اسی آیت میں سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں کہا انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا, بے شک ہم نے قرار دیا جو کچھ زمین پہ ہے زینت. کیوں؟ یا خداوند عالم, ایہم لنبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ ان میں سے کون سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے. ہم نے قرار دیا جو کچھ زمین پہ ہے زینت اس کے لیے, تاکہ ہم آزمائیں اسے انہیں کہ ان میں سے کون سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے. خداوند عالم نے یہ ارد گرد ہمارا, ہمارا فرش, ہمارا عرش, ہر چیز کو زینت والا بنایا. وجہ کیا ہے؟ خداوند عالم کہا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ ہم آزمائے تجھے کہ تم میں سے کون سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے, تو بہتر عمل کرے. اس وجہ سے ہم نے سب کو کیا قرار دیا؟ زینت قرار دیا. بس مال اور اولاد, مال اور اولاد کیا قرار دیں؟ زینت قرار دیں. مال اور اولاد کو زینت قرار دیا. زینتیں دو قسموں کی ہوئیں, ایک زینت وہ جو قرب الہی تک پہنچائے, ایک زینت وہ جو خداوند عالم سے دور کرے. بس زینت وہ جو قرب الہی کو, بس یہ جو دنیا ہے شیطان کی نسبت نہ دیکھیں اور خداوند عالم کی نسبت نہ دیکھیں تو یہ آزمائش ہے, اور یہ خداوند عالم کی نسبت دیکھیں کہ اگر اس کے ذریعے آپ خداوند عالم تک پہنچے تو کیا ہوئی؟ زینت ہوئی. اور اگر خداوند عالم کی نسبت اسے نہ دیکھیں تو یہ ہوئی خسارہ. ان نسبتوں کو ضرور سمجھیے گا, ان نسبتوں کو. دنیا بذات خود آزمائش, دنیا
ایک زینت آپ نے بتائی روحانی اور
باطنی, ہاں جی
آپ نے تفصیل سنائی,
ہاں جی.
دوسری کو کیا نام دیں گے؟ دوسری زینت کو
دو زینتیں ہم نے بتائی, خداوند عالم کی دو زینتیں ہیں, ایک روحانی ایک مادی. صرف ایمان کو خداوند عالم نے زینت نہیں بنایا ہمارے دلوں میں, بلکہ جہاں ہم رہ رہے ہیں مادی دنیا میں زندگی کر رہے ہیں اسے بھی زینت قرار دیا, تاکہ ہم پہنچے کہاں؟ خداوند عالم کی نسبت. بس زینتیں ہم نے کہیں کہ دو قسموں کی ہیں, ایک زینت شیطانی ہے جو قرب خدا سے دور کرتی ہے, ایک زینت الہی ہے جو قرب الہی کے قریب کرتی ہے, قرب الہی تک لے جاتی ہے. بس خداوند عالم نے جو مال اور اولاد ہمیں دیا, جو دنیا میں ہمیں پیدا کیا, یہ بذات خود آزمائش ہے. اس کو اگر ہم خدا کی راہ میں استعمال کریں گے تو زینت, اگر خداوند عالم کی راہ میں استعمال نہیں کریں گے تو خسارہ. ٹھیک, بس نعمت شروع میں نعمت نہیں ہوتی, بلکہ اس کا جب استعمال کیا جائے تو یا تو نعمت بنتی ہے یا نقمت بنتی ہے. بس ذہن میں رکھیے گا سورہ آراف کی آیت نمبر 32, سورہ آراف کی آیت نمبر 32 کو ضرور دیکھیے گا. زینت حقیقی کی یہاں مثال ہے. کل رسول کہہ دے من حرم زینت اللہ, کس نے زینت خدا کو حرام کیا ہے؟ التی اخرج العباد, ہی جس سے اس نے نکالا ہے اپنے بندوں کے لیے. کیا نکالا ہے یا خداوند عالم؟ والطیبات من الرزق, پاکیزہ رزق. اس ظاہری نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ انسان پاکیزہ رزق استعمال کرے, انسان پاکیزہ رزق استعمال کرے. اس کے بعد کہا, قل, کہہ دے, ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, یہ پاکیزہ رزق زینت کس کے لیے ہے؟ جن کے لیے باطنی نعمت, باطنی زینت بھی ہو. کل ہی, یہ زینت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں. بس دنیا کی زندگی میں جو ایمان لے آئے ہیں, بس حلال رزق زینت ہے. حلال رزق کیا ہے؟ زینت ہے. اور ایمان کیا ہے؟ زینت ہے اس جہاں کے لیے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطاہرین. ابھی اس پہ بحث ہونی ہے, اس آیت پہ ہونی ہے آئندہ ہفتے.